بسم الله الرحمن الرحیم. یہ پہلا باب قائم کیا ہے اتباع سنت کے متعلق. لغت میں اتباع کا معنی آتا ہے پیچھے چلنا، پیروی کرنا، اقتداء کرنا. یہ تین معنی لغت میں اتباع کے آتے ہیں. اصطلاح میں اتباع کہا جاتا ہے کسی کی اچھی عادتوں کو اپنی زندگی کے اندر اپنانا. ایسے مطلقاً یہ لفظ بری عادت کے اپنانے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، لیکن چونکہ یہاں اس کے ساتھ سنت کا لفظ بھی ہے، اس لیے اچھے معنی کے اوپر لینا زیادہ بہتر ہے. اور چونکہ سنت کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عنوان بھی ہے، اسی لیے اب یہ کہیں گے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو اپنی زندگی کے اندر اپنانا یہ اتباع سنت کہا جاتا ہے. سنت کس کو کہتے ہیں؟ لغت میں اس کا معنی آتا ہے طریقہ، اصطلاح میں چار چیزوں کے مجموعے کو سنت کہا جاتا ہے. نمبر ایک، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال مبارک. نمبر دو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال مبارک. نمبر تین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریرات، یعنی کسی نے کوئی کام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کیا، حضور کے مشاہدے میں کوئی کام آیا، حضور کے علم میں کوئی بات آئی اور حضور نے اس کے اوپر سکوت برتا، وہ تقریر رسول کہتے ہیں. تقریر یہاں لغوی معنی میں ہے کسی بات کو ثابت ماننا، صحیح ماننا. نمبر چار، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کام کو کرنے کا ارادہ فرمایا تھا وہ بھی سنت میں شامل ہے. یہ چار چیزیں سنت میں آتی ہے. یہ اصطلاحی تعریف ہے جو فتح الباری کے اندر موجود ہے. اب یہ جو چار چیزیں سنت ہے، مجموعہ اس کا، تو اس کا شرعی حکم بھی دیکھنا ہے. چونکہ یوں فرمائے نا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع، تو یہ چاروں چیز کے اندر اتباع کی شرعی حیثیت. نمبر ایک، اقوال، اتباع فی الاقوال کی شرعی حیثیت کیا. اقوال کے اندر امر، نہیں اور خبر تین چیزیں آتی ہیں. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں امر کا صیغہ استعمال فرمایا، جہاں نہیں کا صیغہ استعمال فرمایا. بعض مرتبہ صحابہ ہم کو خبر دیتے ہیں کہ امرنا نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ خبر دیتے ہیں کہ نہانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ تین چیزیں ہو گئی، امر، نہیں اور صحابہ کا خبر دینا، یہ تین چیزیں اقوال رسول میں آتی ہے. اب تینوں کی حیثیت دیکھو، جو امر ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس کو ہم وجوب پر محمول کریں گے، ضروری ہونے پر، واجب ہونے پر، جب تک کہ اس کے خلاف کوئی قرینہ موجود نہ ہو. تو جتنی بھی باتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امر کے سیگے کے ساتھ فرمائی، اس کو ہم وجوب اور ضروری ہونے پر محمول کریں گے جب تک کہ اس کے خلاف کوئی قرینہ موجود نہ ہو. اور اگر کوئی قرینہ ہوگا تو امر کو اباحت پر، استحباب پر، جواز پر محمول کیا جا سکتا ہے. نہیں یعنی کہ جہاں سنت میں نہیں کا صیغہ آیا اقوال میں، تو اس کو تحریم پر محمول کیا جائے گا، حرام ہونے کے اوپر محمول کیا جائے گا جب تک کہ اس کے خلاف کوئی قرینہ موجود نہ ہو. اگر اس نہیں میں کوئی قرینہ موجود ہوگا تو پھر ہم کہیں گے مکروہ تنزیہ ہے. ورنہ تو اگر کوئی قرینہ نہ ہو تو نہیں کو سیدھا حرام پر محمول کیا جائے گا. اور صحابہ جو ہم کو خبر دیتے ہیں، امرنا النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نہانا النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو امر اور نہیں کے ذیل میں شامل کر لیا جائے گا کہ امر کا جو ابھی حکم بتایا گیا ہے وہی اس کا، اور نہیں کا جو حکم بتایا گیا وہی اس کا. یہ پہلی چیز کی شرعی حیثیت ہو گئی کہ اتباع فی الاقوال کا حاصل کیا. تو یہ دو چیزیں ہو گئی کہ امر کو وجوب پر جب تک قرینہ نہ ہو، نہیں کو تحریم پر جب تک قرینہ نہ ہو. اور صحابہ نے جتنی چیزیں خبر سے نقل کی وہ امر کی ہوگی تو امر کے ذیل میں، نہیں کی ہوگی تو نہیں کے ذیل میں. نمبر دو، اتباع فی التقریر کی شرعی حیثیت. چونکہ سنت میں چار چیزیں، اقوال رسول، تقریر رسول، تو تقریر کی شرعی حیثیت. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریر کو ہم جواز پر محمول کریں گے، یعنی وہ کام جائز ہونے کی ہم دلیل سمجھیں گے. نمبر تین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کام کے کرنے کا ارادہ کیا تھا، ہم فیما ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو جس کام کے کرنے کا حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ فرمایا تھا، اس کا حکم یہ ہے کہ یہ بھی سنت رسول میں شامل ہے اور امت کے لیے وہ عمل مسنون قرار دیا جائے گا. اب اس کی ایک مثال سمجھو، ہم کے مسنون ہونے کی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی بھر عاشورہ کا ایک روزہ رکھا عام طور پر، پھر جب حضور کو پتا چلا یہ یہودی لوگ بھی روزے رکھتے ہیں تو حضور نے کیا فرمایا، اگر آئندہ سال میں زندہ رہوں گا تو ان کی مخالفت میں دو روزے رکھوں گا. دیکھو یہ ہم، لیکن آئندہ سال حضور حیات نہیں رہے، دنیا سے تشریف لے گئے، اس لیے دو روزے رکھنے کا وقت ہی نہیں آیا. اسی لیے اب یہ چیز جس کا حضور نے ارادہ فرمایا تھا لیکن عمل نہیں کر سکے، یہ امت کے لیے مسنون عمل ہو گیا کہ باقی امت جو ہے عاشورہ کے دو روزے رکھے. نمبر چار، افعال کے اندر اتباع کی شرعی حیثیت. الحکم الاتباع فی الافعال. احناف کا اس سلسلے میں مسلک یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال اختیاریہ غیر مخصوصہ چار قسم پر ہے. یہ دو قید ذہن میں رکھنے کے, افعال اختیاریہ اور غیر مخصوصہ. چونکہ کچھ کام حضور کے ساتھ خاص تھے نا, خالصۃ لک من دون المؤمنین, کہ یہ سب آپ کے لیے خاص ہے, ایمان والوں کے لیے اس کی اجازت نہیں ہے. اوپر جو تفصیلات ہے آیت میں وہ, تو کچھ کام خصوصیات ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, وہ امت کے لیے وہ عمل استدلال کا نہیں ہے, امت کو اس سے حجت نہیں پکڑنی ہے. تو جو کام اختیاری ہے اور آپ کی ذات کے ساتھ مخصوص نہیں ہے, وہ چار قسم کے ہیں. نمبر ایک فرض, نمبر دو واجب, نمبر تین مباح, نمبر چار مستحب. تو اتباع فی الافعال کی چار شک ہو گئی, فرض, واجب, مباح اور مستحب. اب اس کا حکم کیا کہ جو کام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بحیثیت فرض کیا وہ کام امت کے لیے بھی فرض, جو کام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واجب کی حیثیت سے کیا امت کے لیے بھی واجب, جو کام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مباح کی حیثیت سے کیا امت کے لیے مباح, جو کام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مستحب کی حیثیت سے کیا امت کے لیے مستحب. تو اتباع فی الافعال کی یہ چار شک, اور چاروں کا یہ حکم کہ حضور نے جو کام جس حیثیت سے کیا امت کو وہ کام اس طریقے سے کرنا ہے. تو یہ چاروں کی شرعی حیثیت ہو گئی, اتباع فی الاقوال, اتباع فی التقریر, اتباع فیما ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اور اتباع فی الافعال, چاروں کی یہ شرعی حیثیت ہو گئی. اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ تو احناف نے اپنے مسلک کے مطابق چار چیز کر ڈالے نے, دوسرے ائمہ واجب کے تو قائل ہے ہی نہیں, ان کے یہاں تو وجوب نام کی کوئی چیز نہیں ہے, اور امام ابن ماجہ واجب حنفی تھوڑے ہی ہے کہ آپ ان کی عبارت سے جو ہے وجوب والی چیز کا بھی استنباط کرو. تو ایک بات یاد رکھنا, احناف نے جو وجوب نکالا یہ کوئی نئی اور انوکھی چیز نہیں ہے. دیکھو وجوب کے بارے میں ایک بہت اچھی بات سمجھ لو کہ احناف نے جو یہ وجوب نکالا ہے یہ کوئی نئی اور انوکھی چیز نہیں ہے. فرض جو کام ہے اس فرض کی دو حیثیتیں سمجھو, دو صورتیں سمجھو, ایک ہے حقیقت فرض اور ایک ہے صورت فرض. ہر چیز میں ایک حقیقت ہوتی ہے, ایک صورت ہوتی ہے. روٹی, آٹا, پانی, نمک, اس کی حقیقت ہے. صورت گول ہو یا چوکور ہو وہ اس کی صورت ہے. تو فرض میں بھی دو چیزیں ہیں, ایک حقیقت فرض اور دوسری ہے صورت فرض. یہ دو چیز مل کر کے فرض وجود کے اندر آتا ہے. تو اگر حقیقت فرض کی تکمیل ہے اس کو کہتے ہیں عرف کے اندر مطلقاً فرض. فرض کی جو حقیقت ہے اس کو آپ مکمل کرو, اس کو پورا کرو, اسی کو عرف کے اندر کیا کہا جاتا ہے, فرض. تو اب فرض بول کر کے مراد کیا لینے کا, فرض کی حقیقت کی تکمیل. اور جہاں فرض کی صورت کی تکمیل آئے گی وہ ہے واجب. تو یہ واجب کوئی الگ چیز نہیں ہے, فرض کی حقیقت کو فرض کہیں گے, فرض کی صورت کو واجب کہا جائے گا. اس کی ایک مثال لو, احناف سدے سہوا کو واجب کہتے ہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی مبارک کے اندر پانچ مقامات تقریباً ایسے ہیں کہ حضور نے سجدہ سہو کیا اور اب اسی کو واجب کہتے ہیں. تو پانچ مواقع کے اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ سہو کیا اور احناف اسی کو واجب کہتے ہیں, اور کوئی امام اس کا انکار نہیں کر سکتا کہ بھائی نماز کے اندر اس طریقے سے کوئی کمی رہ جاوے, کچھ گڑبڑی ہو جائے تو سجدہ سہو کرنا ہے, کسی بھی صورت میں کرنا ہے. کوئی کہے گا ایک سلام پھیرو, کوئی کہے گا دو سلام پھیرو, کوئی کہے گا کہ بغیر سلام کے کرو, کوئی کہے گا سامنے کرو, لیکن صورت ہے اس کی, کرنی ہے, اور اسی کو احناف واجب کا نام دیتے ہیں. تو گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واجب عمل کو انجام دیا ہے, بصورت فرض انجام دیا ہے. اسی لیے احناف نے جو یہ اصطلاح نکالی یہ کوئی نئی اور انوکھی اصطلاح نہیں ہے. اسی لیے واجب کی ایک تعریف ذہن میں رکھو تو کسی کو اشکال کرنے کا موقع ہی نہیں ملے گا کہ صورت کی, فرض کی صورت کو مکمل کرنے کا نام واجب ہے. فرض کی صورت کو مکمل کرنے کا نام واجب ہے, اور فرض کی حقیقت کو مکمل کرنے کا نام فرض ہے. یہ اگر چیز رہے گی تو انشاءاللہ کوئی اشکال باقی نہیں رہے گا, ورنہ ایک تعریف جو ہم پہلے سے پڑھتے آئے آ رہے ہیں دلیل ظنی والی, کہ جو دلیل ظنی سے ثابت ہو اس کو ہم لوگ واجب کہتے ہیں. یہ فرض کی انوکھی, واجب کی انوکھی تعریف حضرت علامہ ابراہیم صاحب بلیاوی رحمہ اللہ سے منقول ہے. اب یہاں ایک ذیلی بات بھی ذہن میں رکھو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہمیں کرنی ہے, لیکن حدیث میں اس کی مثالیں آئے گی کہ آپ کے قول میں اور فعل کے اندر تعارض نظر آئے گا کہ فعل یہ ہیں, قول یہ ہیں, قول یہ ہیں, فعل یہ ہیں. تو جہاں اقوال اور افعال کے اندر تعارض ہو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول مبارک کو فعل مبارک پر ترجیح دی جائے گی. یہی جمہور کا مسلک ہے. کیا وجہ؟ فعل میں خصوصیت کا امکان لگا رہتا ہے, فعل کے اندر عذر اور مجبوری کا امکان لگا رہتا ہے کہ عذر کو اس وقت کوئی عذر لائق تھا, کوئی مجبوری لائق تھی, خصوصیت کا موقع تھا, اس لیے جو ہے یہ فعل حضور نے انجام دیا, جبکہ قول ان سب چیزوں سے پاک ہوا کرتا ہے. اسی لیے جہاں قول اور فعل میں تعارض ہوگا تو وہاں پر ترجیح دی جائے گی قول کو, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کو. سنت کی ایک اور بات سمجھو تعریف کے متعلق. امام ابن ماجہ نے یہاں جو عنوان قائم کیا تو سنت کی ایک تعریف اور اس کی شرعی حیثیت بتلائی گئی. ایک دوسری تعریف سمجھو. سنت سے مراد ہے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا مکمل دین. یہ بھی ایک تعریف ہے, اور یہی تعریف سیدھی سادھی اور عام تعریف ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر کے آئے اس کا نام ہے سنت. اب اس کو ذرا اور آسانی سے سمجھو. مثال کے طور پر اگر کوئی آدمی یوں کہے کہ میں متبع سنت ہوں, اور وہ یوں کہے کہ میں قرآن پر عمل نہیں کروں گا, تو کیا آپ اس کو متبع سنت مان سکتے ہو؟ کہے کہ میں تو صرف حدیث پر عمل کروں گا, قرآن پر عمل نہیں کروں گا, کیا آپ متبع سنت کہہ سکتے ہو؟ اس کو ہرگز نہیں کہہ سکتے. ایک آدمی کہے کہ میں حدیث پر عمل کروں گا, سنت پر عمل کروں گا, میں اجماع کو نہیں مانتا ہوں, صحابہ کے اجماع کو میں مانتا نہیں ہوں, تو کیا آپ اس کو متبع سنت کہو گے؟ خلفائے راشدین کا اجماع, सहाबा का इजमा वो मानने से इनकार कर देवे तो उसको हरगिज मुत्तबे सुन्नत नहीं कहा जा सकता। अब खुलासा क्या निकला कि सुन्नत का मफहूम वसी माना के एतबार से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो दीन लेकर के आए वो मुकम्मल दीन को सुन्नत कहा जाएगा। कुरान भी आ गया, हदीस और सुन्नत भी आ गई, इजमा भी आ गया, सब चीजें उसके अंदर शामिल हो गए। बल्कि उसके अंदर हजरत खुलफाए राशिदीन की फरमुदात, उनके जारी किए हुए अहकामात और सहाबा का इजमा, ये सब चीजें भी उसके अंदर शामिल हो जाएगी, तब जाकर के वो आदमी कामिल मुकम्मल मुत्तबे सुन्नत करार दिया जाएगा। तारीफ के मुतालिक एक तीसरी बात समझो, सुन्नत की तारीफ हर फन वाले ने अपने अपने एतबार से अलग अलग की है, जैसा फन वैसी तारीफ। नंबर एक, मुहद्दिसीन किराम सुन्नत की ये तारीफ करते हैं, कुल हर वो चीज जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नकल की गई, कौल फैल तकरीर औसाफ खिलकिया औसाफ खुलुकिया यानी अखलाक सीरत, तो हजरत मुहद्दिसीन के नजदीक सुन्नत की तारीफ बहुत आम है कि सुन्नत के अंदर अक्वाल रसूल अफ़ाल रसूल तकरीर रसूल और हुजूर की जो खिलकी पैदाइशी सिफात थी वो भी शामिल, जो अखलाक थे हुजूर के वो भी उसके अंदर शामिल, सीरत मुबारका वो भी शामिल। बल्कि मुहद्दिसीन तो ये कहते हैं बेअसत से पहले जो अखलाक मुबारका थे वो भी सुन्नत में शामिल, कबल अस बेअसत यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह की तरफ से बाकायदा नबी बनाया गया, उससे पहले जो हुजूर के अखलाक थे जो सीरत थी वो भी सुन्नत में शामिल है। तो ये पहली तारीफ हो गई हजरात मुहद्दिसीन के नजदीक। नंबर दो, उलमाए उसूल फिकाह के नजदीक सुन्नत की तारीफ। उलमाए उसूल फिकाह ये कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो चीज सादिर हुई कुरान के अलावा, जो चीज नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सादिर हुई कुरान के अलावा यानी उम्मत के सामने आई लेकिन वो कुरान नहीं है, चाहे वो हुजूर के अकवाल हो चाहे हुजूर के अफ़ाल हो चाहे हुजूर की तकरीर हो, लेकिन वो किसी हुक्म शरीई की दलील बनने के काबिल होना चाहिए, वो किसी हुक्म शरीई की दलील बनने के काबिल होना चाहिए तो उसको सुन्नत रसूल कहा जाएगा। तो उसूल फिकाह के उलमा कहते हैं कि सुन्नत रसूल की तारीफ किया, कुरान को एक तरफ रखो, चूंकि कुरान तो है ही हुज्जत शरईया, उसको सुन्नत में नहीं लाना है, कुरान के अलावा जो अकवाल जो अफ़ाल जो तकरीर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सादिर हुई लेकिन वो किसी हुक्म शरई की दलील बन सकती है तो उसका नाम रखा जाएगा सुन्नत। ये उसूल फिका के उलमा फरमाते हैं। नंबर तीन, हजरात फुकहाए किराम रहिमहुमुल्लाह के नजदीक सुन्नत की तारीफ है हर वो काम जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित हो, हर वो काम जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित हो लेकिन वो फर्ज और वाजिब ना हो, फर्ज और वाजिब ना हो, उसको कहा जाएगा फुकहा के नजदीक सुन्नत। چونکہ فقہا تو فرق مراتب کرتے ہیں نا، اسی لیے انہوں نے کہا بھائی فرض الگ ہے واجب الگ ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے وہ ہے سنت. تو حضرات فقہا کرام کے نزدیک جو چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے لیکن وہ فرض نہیں ہے واجب نہیں ہے، اس کو حضرات فقہا کرام سنت سے تعبیر کرتے ہیں. اور ہمارے عرف میں بھی زیادہ تر یہی تعریف چلتی ہے، ہم جب لفظ سنت کا بولتے ہیں تو ہمارے محاورے میں ہم سنت کا مفہوم یہی لیتے ہیں کہ بھائی نماز کی سنتیں گنواؤ، تو وہاں کوئی فرائض اور واجبات نہیں گنوائے گا، وہاں نماز کی سنتیں گنوائے گا. تو ہمارے محاورے میں بھی حضرات فقہا والی تعریف ہی کا غلبہ ہے. نمبر چار، سنت کا استعمال بدعت کے مقابلے کے اندر. یہ تعریف وہ لوگ کرتے ہیں کہ جو دین کے اندر داخل ہونے والی گندی چیزوں کو ہٹانے کا کام کاج کرتے ہیں، یعنی کہ جو لوگ فرق ضالہ کی گمراہیوں کو ختم کرنے کا کام کرتے ہیں اور حق اور باطل میں تمیز کا کام کرتے ہیں، وہ لوگ یہ تعریف کرتے ہیں کہ سنت جو بدعت کے مقابلے میں ہے وہ سنت. بدعت نئی چیز، اور سنت جس کا رواج دور رسالت میں ہو اور دور خلفائے راشدین میں ہو، دور صحابہ میں ہو. تو قرون مشہود لہا بالخیر، اس میں جس کام کا وجود ہوگا وہ سنت کہلائے گا، اور اس کے علاوہ جو کام ہوگا اس کو کہیں گے بدعت سے تعبیر کریں گے. یہ بھی سنت کی ایک چوتھی تعریف ہے جو مناظرین کے نزدیک ہے. نمبر پانچ، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا عمل. حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا عمل، یہ بھی سنت سے تعبیر کیا جاتا ہے، اس کو بھی سنت سے تعبیر کرتے ہیں. تو یہ پانچ شک ہو گئی سنت کی تعریف کے متعلق. تو یہ سب الگ الگ حیثیت سے بعض لوگوں نے یہ الگ الگ تعریف جو ہے کی ہے. سنت کی اتباع کی ضرورت کیا ہے کہ امام ابن ماجہ نے یہاں مستقل باب قائم کر دیا ہے، اتباع سنت کی ضرورت کیا ہے. پہلی بنیادی بات یہ ذہن میں رکھو کہ اتباع حدیث کے بغیر کوئی بھی آدمی قرآن کا صحیح معنی سمجھ نہیں سکتا، اس لیے کہ حدیث اور سنت تو قرآن کی شرح ہے. اسی لیے آپ نے مشکات شریف میں روایت پڑھی ہے، اللہ انی اوتیت القرآن ومثلہ معہ، کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے قرآن بھی دیا اور قرآن کے ساتھ اس کی جیسی اور چیز بھی عطا فرمائی. یہ اور چیز کیا ہے؟ وحی غیر متلو. اور اسی وحی غیر متلو کو ہم حدیث سنت یہ تعبیر دیتے ہیں. تو قرآن وحی متلو کا سمجھنا حدیث اور سنت کے بغیر ناممکن ہے، اسی لیے کہ یہ حدیث اور سنت قرآن مجید کی تفسیر ہے. تو یہ بہت بڑی ضرورت ہو گئی کہ قرآن جو انسانیت کے نام پر اللہ کا پیغام ہے، اس کو سمجھنے کے لیے انسانیت کو بنیادی طور پر اتباع سنت کی، اتباع حدیث کی ضرورت ہے. اس کے بغیر جو ہے آدمی قرآن کو سمجھ سکے گا نہیں، اور جب تک مفہوم مراد باری تعالیٰ کو نہیں سمجھے گا وہاں تک آدمی کبھی جو ہے صحیح راہ پر آ سکتا نہیں. یہ کچھ بنیادی باتیں ہو گئی باب کے عنوان کے متعلق. اب حدیث دیکھیے، امام ابن ماجہ کے استاد ہیں ابو بکر ابن ابی شیبہ رحمہ اللہ تعالی، ان کے استاد شریک ہے، وہ امام عامش سے نقل کرتے ہیں، وہ ابو صالح سے نقل کرتے ہیں، اور وہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ وانہم سے نقل کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں تم کو جس چیز کا حکم دوں تم اس کو لے لو، اور میں تم کو جس چیز سے روکوں تم اس سے رک جاؤ، باز رہو۔ یہ ہو گیا حدیث شریف کا ترجمہ۔ اب سب سے پہلا لفظ ہے ما امرتکم، جس چیز کا میں تم کو حکم دوں، یہ ما کون سی ہے؟ دو جگہ ما آئی، ایک ما امرتکم میں، ایک ما نہیتکم میں، تو یہ دونوں ما شرطیہ ہے، یاد رکھنا۔ قرینہ آگے آنے والی روایت تفصیلی روایت ہے، دوسرے نمبر کی، اس میں ایزا ہے اور وہ شرطیہ ہے۔ یہ بڑا قرینہ ہے کہ یہاں بھی دونوں جگہ کے اوپر ما شرطیہ ہے۔ اب حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تم کو جس چیز کا حکم دوں لے لو، جس چیز سے میں تم کو روکوں تم لے لو، رک جاؤ۔ تو پہلی بات یہ سمجھو کہ جتنے بھی کام کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو فرمایا، وہ تمام کام کرنا امت کے لیے ضروری ہوگا۔ جن کاموں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو روکا، اس سے امت کے لیے رک جانا ضروری ہوگا۔ تو یہ ہو گیا حدیث شریف کا خلاصہ کہ جتنی بھی چیزیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کرنے کے لیے فرمائی وہ کرنا ہے، اور جن چیزوں سے روکا ہے ان چیزوں سے رک جانا ہے۔ پھر دوسرے نمبر کے اندر ہم یہ کہیں گے کہ ما امرتکم میں جتنے وجوبی اور ضروری ہے وہ کام اور احکام بھی شامل ہے، اور جتنے مستحب وہ بھی شامل ہے۔ اسی طریقے سے نہیتکم کے اندر بھی جو حرام ہے، مکروہ تحریمی ہے، وہ بھی داخل ہے، اور جو مکروہ تنزیہی ہے وہ بھی داخل ہے۔ اب خلاصہ کیا نکلے گا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے کاموں کو کرنے کے لیے ضروری قرار دیا وہ بھی کرنا، جو کام ضروری نہیں ہے لیکن امت کے لیے اس میں خیر اور بھلائی ہے، اچھائی ہے، وہ بھی کرنا۔ جن کاموں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام کے درجے میں روکا اس سے بھی رکنا ہے، اور جو کام حرام کے درجے کے نہیں ہیں لیکن اچھے نہیں سمجھ جاتے ان تمام چیزوں سے بھی اپنے آپ کو روکنا ہے۔ گویا کہ یہ آئے حدیث پاک تفسیر ہو جائے گی، ما آتاکم الرسول فخذو وما نہاکم عنہ فانتہو، آیت کریمہ کی۔ تو آیت کریمہ میں باری تعالیٰ نے جو ارشاد فرمایا اس ارشاد عالی کی یہ روایت تفسیر ہو جائے گی۔ خلاصہ یہ نکلا کہ ما امرتکم اور خضوہ، تو خضوہ کے اندر ایک امر برائے وجوب بھی ہے، ایک برائے استحباب بھی ہے۔ فانتہوا کے اندر تحریم بھی ہے اور تنزیہ بھی ہے، یہ چاروں چیزیں اس کے اندر شامل ہو جائے گی۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تو مطلق فرما دیا ہے کہ بھئی جو چیز میں تم کو دوں لے لو، روکو رک جاؤ، لیکن آپ کی دی اور فرمائی ہوئی چیزیں چند اقسام پر ہے۔ نمبر ایک، جن چیزوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کرنے کے لیے فرمایا یا روکا، وہ بعینہی قرآن مجید میں موجود ہے، ہو بہو قرآن میں موجود ہے۔ نمبر دو، ہو بہو قرآن میں موجود تو نہیں ہے لیکن قرآن سے مستنبط ہے، ہو بہو قرآن میں موجود تو نہیں ہے لیکن قرآن سے اس کا استنباط کیا گیا ہے. نمبر تین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صراحتاً کسی معروف کا حکم دیا. نمبر پانچ. نمبر چار، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صراحتاً کسی کام سے روکا. نمبر پانچ، جو چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں آئی، مشاہدے میں آئی اور حضور نے اس پر سکوت فرمایا. نمبر چھ، وحی غیر مطلوع سے حضور نے جو چیزیں بتلائی. یہ چھ قسم کی چیزیں اس حدیث کے اندر شامل ہیں کہ جو میں تم کو دوں وہ لے لو، جس سے رکو رک جاؤ، اس میں یہ چھ قسم کی چیزیں شامل ہیں. اور یہ دونوں چیزیں قرآن مجید کے اندر اس کی طرف اشارہ موجود ہے. نمبر ایک، قرآن میں فرمایا گیا اطیع اللہ، تو آگے فرمایا واطیع الرسول، تو قرآن نے اطیع اللہ اور واطیع الرسول کے ذریعے سے یہ تمام کی تمام چھ کے چھ قسم کی چیزوں کے اطاعت کو ثابت کر دیا. اسی لیے اس حدیث کے اندر یہ تمام کی تمام قسم کی چیزیں شامل ہو جائے گی. حدیث میں آئی ہوئی چیزیں تین طرح کی ہوتی ہے. نمبر ایک، بعینہ ہی قرآن میں موجود ہے. نمبر دو، قرآن میں ہے نہیں، حدیث میں ہے لیکن قرآن میں اس کے بارے میں سکوت ہے. اور نمبر تین، حدیث نے قرآن کی کسی اجمال کی وضاحت کی ہے. تین چیز، حدیث میں ہے، قرآن میں ہے، بی آئی نہیں، ہو بہو. نمبر دو، حدیث میں ہے، قرآن میں نہیں ہے. نمبر تین، قرآن کے اجمال کی حدیث نے وضاحت کی ہے. یہ تینوں قسم کی چیز جو میں تم کو دوں لے لو، جس سے روکو رک جاؤ میں شامل ہو جائے گا. لیکن یہاں ایک قید لگانے کی. قید کیا لگانے کی؟ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بھی باتیں ارشاد فرمائی اس کا تعلق دین اور شریعت سے ہوئے، وہ ہیں خذوہ اور فانتہوا. کہ جو چیزیں حضور نے ارشاد فرمائی اور اس کا تعلق ہے دین شریعت سے، تو اس کو لے لو اور رکنے کی چیزوں سے رک جاؤ. جو چیزیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیاوی بات ارشاد فرمائی وہ اس میں شامل نہیں ہوگی. جیسے کہ آپ نے پڑھا ہوگا کھجور کے اندر تعبیر کرنے والی بات کو، کہ حضور نے کھجور کی تعبیر والی بات جب آئی تو بعد میں آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فَإِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ، میں بھی انسان ہوں. انتم تعلمون بھی اموری دنیا کو، تمہاری دنیا کے امور کو تم اچھی طرح جانتے ہو، تو ایسی کوئی دنیاوی بات ہوگی تو وہاں فخذوہ اور فانتہوا والی بات نہیں آئے گی. ایک اور قید اس کے اندر لگاؤ کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورتاً کوئی بات فرمائی تو وہ فخذوہ اور فانتہوا میں نہیں آئے گی. یہ بھی ایک قید بڑھا دینے کی. جیسے کہ حضرت بریرہ رضی اللہ تعالی عنہ والا جو واقعہ ہے، حضرت مغیث رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ میں، تو وہاں حضور نے حضرت بریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو مشورہ دیا تھا، تو حضرت بریرہ نے فوراً پوچھا تھا کہ حضور تأمرونی، آپ مجھے حکم دیتے ہو؟ حضور نے فرمایا کہ نہیں، میں تم سے سفارش کرتا ہوں مغیث کے معاملے میں. تو حضرت بریرہ نے کیا ہمت سے جواب دیا، لا حاجت لی فی، مجھے مغیث کی کوئی ضرورت نہیں. کیا نتیجہ نکلا؟ کہ اگر حضور مشورتاً سفارشاً درخواست کے طور پر کوئی بات ارشاد فرماوے تو پھر وہ اس میں شامل نہیں ہوگی. مشکات شریف کے اندر آپ نے ایک روایت اس موضوع کی پڑھی ہے باب السلام کے اندر, کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک صحابی نے شکایت کی کہ فلاں صحابی کا کھجور کا درخت میری زمین میں ہے, تو اس کے آنے جانے کی وجہ سے مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے, میری زمین میری باڑی اور اس کا درخت ہے اور وہ آتا جاتا ہے بے وقت بھی. تو حضور نے ان کو کیا کہلوایا کہ وہ درخت مجھے بیچ دو. انہوں نے کہا نہیں میں نہیں بیچتا. حضور نے کہا ہدیہ دو. ہدیہ بھی نہیں دیتا. حضور نے کہا جنت کے بدلے میں مجھے دے دو. کہا نہیں وہ بھی مجھے نہیں دینا ہے. تو وہاں شورائے کرام کیا لکھتے ہیں کہ اس آدمی کو حضور نے حکم نہیں دیا تھا. اگر حکم دیتے تو انکار کی کوئی گنجائش ہی نہیں دی. حضور نے تو وہ زمین والے کی طرف سے ایک سفارش کی, تو جب اس کی طرف سے ہر چیز کا انکار ہوا تو حضور نے کیا فرمایا, اس سے بڑا کوئی بخیل میں نے دنیا میں نہیں دیکھا, الا یہ کہ کوئی آدمی سلام میں بخیلی کرے. اسی لیے وہ باب السلام میں وہ روایت ہے. تو کوئی سلام کے معاملے میں بخیلی کرے وہ نمبر ون بخیل, اور سیکنڈ نمبر کا یہ بخیل کہ میں اس کو جو کہہ رہا ہوں وہ انکار ہی کر رہا ہے. تو دیکھو یہ حضور نے سفارش کے طور پر اور مشورے کے طور پر فرمایا, وہ خضوع ہو اور فن تہو میں شامل نہیں ہوگا. یہ دو قید اس کے اندر لگا دینے کی. اب جس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث ارشاد فرمائی, ما امرتکم وما نہیتکم, تو کم ضمیر کے ساتھ فرمائی, تو بعد والے امتی لوگ یہ نہیں کہے کہ ہم تھوڑے وہاں موجود تھے کہ ہم کم کے مخاطب ہوں گے. اسی لیے شرا فرماتے ہیں کہ اس کے اندر جو لوگ ارشاد عالی کے وقت پر موجود تھے وہ بھی کم میں شامل ہے, قیامت تک آنے والے غائبین امتی بھی اس میں شامل ہے, مجتہدین بھی شامل ہے, مقلدین بھی شامل ہے, سب کے سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکم عالی کے اندر شامل ہے, اور ہر ایک کو اس حکم کے مطابق عمل کرنا ہے. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ما امرتکم بہ فخذوہ وما نہیتکم عنہ فانتہوا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جس چیز کا میں تم کو حکم دوں تم اس کو لے لو, اور جس چیز سے میں تم کو روکوں تم اس سے رک جاؤ باز آ جاؤ.